نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الغضب في الموعظة والتعليم، غضب ناک ہونا واعظ کرتے وقت اور تعلیم دیتے وقت، یعنی کیا استاد غصہ کر سکتا ہے جب وہ پڑھا رہا ہو یا نصیحت کر رہا ہو؟ اذا راى ما يكره، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی کیا اس کا ثبوت ہے استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کے ساتھ غضب کا معاملہ کرے تعلیم کے دوران یا نصیحت کے دوران؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، قال رجل، وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اکادو، نہیں قریب ہوتا، ادرک الصلاۃ، کے پا سکوں نماز کو، یعنی میں نماز میں تاخیر کر دیتا ہوں. ہاں، اب یہ جو کالا رجلن ہے نا، تو آپ پھر سوچیں گے یہ کون ہے؟ تو ان کا نام ہے حزم بن ابی کعب. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نماز میں دیر سے جاتا ہوں. مما، وجہ یہ ہے کہ یطول بنا فلانن، لمبی پڑھاتے ہیں ہم کو فلاں شخص، اور یہ فلاں معاذ بن جبل ہے. یہ معاذ بن جبل جو ہے ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے پھر میں ٹائم پہ نہیں جاتا، ذرا لیٹ جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پھر پڑھوں. اب دیکھیں کتنے واضح بات کرتے تھے اور کتنے نیچرل انداز میں اپنی مشکل کو سامنے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں فما رأیت، کون کہتے ہیں؟ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی موعظۃ، کسی نصیحت میں، اشد غضبا، اس سے زیادہ شدید غضب کی حالت میں، من یوم اذن، اس دن سے، یعنی جتنا آپ اس دن غضبناک ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے میں، اتنا غضب میں نے کبھی نہیں دیکھا. فقال یا ایہ الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، انکم منفرون، تم نفرت دلانے والے ہو، یعنی ایسے کام کر رہے ہو کہ جس سے لوگ دین سے بھاگ جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں. فمن صلی بالناس، تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، کم پڑھائے، بہت لمبی قراءت نہ کرے. کیوں؟ فان فیہم المریضہ، کیونکہ ان میں بعض مریض ہوتے ہیں، وضعیفہ، کچھ کمزور ہوتے ہیں، وزل حاجتی، اور کوئی حاجت مند ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے کام ہوتے ہیں جن کو انہیں جا کے نپٹانا ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے لوگوں کو یا معاذ، یعنی ڈائریکٹ بھی ان کو سکول کیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں نرمی اپنی جگہ اور ضرورت کے وقت سختی اپنی جگہ. اور دوسری بات یہ کہ استاد جو ہوتے ہیں وہ والدین کے ہم مقام ہوتے ہیں، یا ہم پلہ ہوتے ہیں، یا ان کے جگہ پر ہوتے ہیں. تو جس طرح والدین کو اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں محبت اور سختی دونوں کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن سختی کبھی کبھی ہوتی تھی، نرمی زیادہ ہوتی تھی. اور ویسے بھی بعض اوقات یہ کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان ابن بلال المدینی عن ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعث عن زید ابن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عمیر تھے، ان لقطہ، گری پڑی چیز کے بارے میں. لقطہ کہتے ہیں رستے میں کھوئی ہوئی کسی کی گری ہوئی چیز ملنا، کہ میں اس کا کیا کروں، یعنی میں جا رہا ہوں اور راستے میں مجھے کچھ مل گیا ہے گرا ہوا، تو میں اس کا کیا کروں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اعرف، پہچانو، وقاءہا، اس کے دھاگے کو، یعنی اگر وہ کسی چیز میں بندھی ہوئی ہے تو اس کو پہچانو کہ وہ کس کی ہو سکتی، یعنی اس کی نشانیاں دیکھو. مراد یہ ہے، وقاء کہتے ہیں اس دھاگے یا رسی کو جس سے کوئی برتن باندھا جاتا ہے، جیسے تھیلی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے نا جسے کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ بعض وقت اس میں خاص قسم کے وہ پھولنے لگے ہوتے ہیں یا کچھ. تو آپ نے فرمایا دھاگے سے پہچانو. او قال وعاءہا، یا آپ نے فرمایا کہ اس کا برتن پہچانو، یعنی جس چیز میں وہ گری پڑی ہے، وہ تھیلا یا لفافہ یا کوئی چیز، تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو. وہ افاس رہا، اور اس کی تھیلی، یعنی جس میں اگر رقم وغیرہ تمہیں ملی ہے تو بٹوے کو پہچانو. مثلاً بعض اوقات بٹوا ملا ہے، اس میں پیسے بھی ہیں اور اس کے اندر کارڈ بھی ہوتے ہیں کوئی، تو اس سے جاننے کی کوشش کرو. یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک شخص کو خاص بیگ اٹھائے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو کہ بیگ کس کا ہے. تم معرف ہا, پھر اس کو پہچانو, تنتن ایک سال تک, یعنی ایک سال تک تم کیا کرو, اس کو لوگوں کو بتاتے رہو, لوگوں کو اس کی پہچان کراتے رہو. سمستم تبہا, پھر اس سے فائدہ اٹھا لو, یعنی اگر کوئی گری پڑی چیز تم کو ملتی ہے تو اس کا کیا کرو, اسے لوگوں کو بتاؤ. یہ نہیں کہ ایک دن ملی ہے اور آپ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد کسی نے ملی اور آپ اسے آرام سے استعمال کر لیں. لکتے کے بارے میں فرمایا کہ ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کا اعلان وقتاً فوقتاً کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ثم استمتع بها فإن جاء ربها, پھر اس کا مالک اگر آ جائے, فأدها إليه, تو اس کو ادا کر دو, یعنی اسے دے دو. قال, اس نے پوچھا, فدالت الإبل, تو گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, اگر کسی کا گما ہوا اونٹ ملے اس کا مالک نہ ملے. فغضب, تو آپ غضبناک ہوئے, حتى احمرت وجنتاه, یہاں تک کہ آپ کے گال سرخ ہو گئے, یعنی اس نے ایسا سوال کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. وجنا کہتے ہیں کہ گال کے اوپر والے حصے کو. او قال احمر وجهه, یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس شخص کے اس سوال پر. فقال, تو انہوں نے کہا, کس نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وما لك ولها, اس سے تمہارا کیا کام, ما لك, کیا ہے تجھ کو, ولہا, اور اس کو, یعنی اونٹ کے بارے میں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے, یعنی تمہارا یہ سوال ایک بیکار سوال ہے. مأہا سقاؤہا, اس کے ساتھ ہے اس کے پانی رکھنے کی جگہ, یعنی ایک اونٹ جب بہت سا پانی پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کئی دن تک اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. جوفہا, یعنی سقاؤہا سے مراد یہاں پر اس کا پیٹ ہے. وحذاؤہا, اور اس کا جوتا, حزا جوتے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ہے سم, یعنی اس کا جو کھر ہے یا سم یا پاؤں ہے اونٹ کا, اگر کوئی اسے مارنے کے لیے آئے گا یا اسے نقصان دینے کے لیے تو اپنے پاؤں سے اس کو دور کر سکے گا. مراد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اونٹ اتنی بڑی چیز ہے, وہ کوئی گمنے کی چیز ہے, تمہیں اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں, اسے پلانے کی ضرورت نہیں, اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں, وہ گما ہوا ہے, گھوم رہا ہے, تو گھومنے دو, اس نے جو کھا لیا یا پی لیا وہ اس کے لیے کافی ہے, یا کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جانور تو اس کا مقابلہ وہ اپنے پاؤں سے یا اپنی لات مار کے کر دے گا. پھر فرمایا, ترے دل ماں, پانی پہ وارد ہوتا ہے, وہ تر آشجر, اور درخت کو چر لیتا ہے, یعنی اتنی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے کہ اگر زمین پر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اونچے اونچے درختوں سے بھی اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے. فذرھا, تو اس کو چھوڑ دو, حتی یلقاھا, یہاں تک کہ ملے اس کو, ربھا, اس کا مالک, یعنی اس کا مالک اس کو پکڑ لے, یعنی تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اونٹ کی. قال فدالت الغنم, اس پر اس نے بکری کے گم ہونے سے پوچھا کہ اگر کوئی گمی ہوئی بکری مل جائے. قال لك او لاخيك او للذئب, آپ نے فرمایا, یا تو تم خود لے لو اس کو, یا اپنے بھائی کو دے دو, یا پھر یہ کہ بھیڑیے کے لیے چھوڑ دو, یعنی اسے پکڑ کے کہیں باندھ رکھو, کیونکہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا, بھیڑیا کھا جائے گا اس کو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ لاخی کا کون سا ہے, یہ نہیں کہ اپنے رشتے دار کو دے دو, جیسے لوگ مرغیاں پکڑ کے کہتے کہ کوئی نہیں اس کا والی وارث, اس لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں یا بانٹ رہے ہیں, نہیں, لاخی کا سے مراد یہ کہ جس بھائی کی گمی ہوئی ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرو, یعنی اس کا وہی حساب ہے جو پہلے اوپر کسی بھی گری پڑی چیز کا ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے, اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اور وہ آداب کیا ہیں کہ انسان سوال ضرور کرے لیکن ایسے سوال نہ کرے, یعنی جو کامن سینس سے انسان خود ہی ان کو گیس کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے, یعنی وہ بات پوچھے پوچھنے میں کہ جو واقعی پوچھنے کے قابل ہو, ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جس سے مجلس میں سب کا وقت ضائع ہو, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اچھا سوال بھی نصف علم ہوتا ہے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم, ابو موسى اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ان اشیاء, کچھ چیزوں کے بارے میں, کرہا, جو آپ کو ناپسند تھی, یعنی جن کا پوچھنا آپ کو پسند نہ تھا. فلما اکثر علیہ, جب آپ پہ کثرت کی گئی ان سوالوں کی, غضب, آپ غضبناک ہو گئے. ثم قال للناس, پھر آپ نے لوگوں سے کہا, سلونی, پوچھو مجھ سے, اما شئتم, جو تم چاہتے ہو. قال رجل, تو ایک شخص نے کہا, من ابی, میرا باپ کون ہے. قال ابو کا حذافہ, آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. فقام آخر, ایک دوسرا کھڑا ہو گیا. فقال, اس نے کہا, من ابی یا رسول اللہ, میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابو کا سالم مولا شیبہ, تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا. فلما رآ عمر, تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, ما فی وجہ ہی کہ جو آپ کے چہرے پر اثرات ہیں, قال یا رسول اللہ, تو انہوں نے انٹرپٹ کیا, ان سوالوں کو بند کیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا نتوب الی اللہ عز و جل, کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ عز و جل کی. یا توبہ کس بات سے تھی؟ کہ ہمارے سے آپ کو کوئی اذیت پہنچے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال وہ ہونے چاہیے جس سے علم کا کوئی فائدہ ہو. اب ایک شخص اگر اس کو اپنے نسب میں کوئی شک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ جس کی طرف وہ منسوب ہے وہ نہ ہو, کوئی اور ہو, یعنی اگر کسی شخص کا ایسا راز کھل جائے اس سے اس کی اپنی بے عزتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا باپ کون ہے, دادا کون ہے, اس سے دراصل کیا مقصود ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم غیب کو جانا جائے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم غیب تو نہیں تھا. اگر ہم یہ سمجھے کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گئی ایسی کوئی بات, تو قرآن پاک میں اس بات سے روکا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدى لكم تسؤكم, ایسی باتیں ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم کو ان کا جواب دیا جائے تو تم کو ناپسند آئے, تم کو برا لگے. نمبر ایک, کہ وہ ناپسندیدگی ہو ان جوابوں میں. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اور جو دینا چاہتے تھے اس سے ہٹ کر اگر سوال کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجیز ایک ایسے کام میں ضائع کروا دی گئیں کہ جو آپ کے آنے کا اصل مقصود نہیں تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس قسم کے بیکار سوالوں کا نہ صرف یہ کہ ناپسندیدگی سے جواب دیا, بلکہ اس پر شدید غضب کا بھی مظاہرہ کیا. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ اس حماقت کو نہ دہرائیں. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ اپنے باپوں کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سکھانے کی بات ہے وہ تو نہیں سیکھی جا سکے گی. یعنی یہ ایک طرح سے سوئے ادب میں بھی شامل ہو جاتا ہے. آگے آتا ہے باب من برکہ. برکہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا. برکہ اصل میں اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں, اونٹ کا بیٹھنا. اور آپ کو اگر یاد ہو یا تصور میں لائیں کہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے, یعنی آگے سے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتا بلکہ دوہری کر کے بیٹھتا ہے. تو برکہ یعنی جلسہ جاسین علی رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنوں پر, عند الامام امام کے پاس, اول محدثی یا محدث کے سامنے. مراد اس سے کیا ہے؟ امام یا محدث یعنی استاد کے سامنے دو زانوں ادب سے بیٹھنا. ایسی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جو علم کی مجلس کے احترام کے خلاف ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین چیزیں علم کے لیے ضروری ہیں, کانٹینٹ, میتھڈ اور انوائرمنٹ. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کو خراب کرتی ہے تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگر انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیگ لگائے بیٹھے ہیں, کوئی ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں, کوئی سو رہا ہے, کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ نماز میں ایک کیفیت ہو, اس میں منع کیا گیا کہ نماز میں ادھر ادھر انسان نہ دیکھے. پھر اسی طرح اس بات سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے جسم کو بہت زیادہ حرکت نہ دے. اسی قسم کی اور بہت سی چیزوں سے روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا وقت ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات پڑھی جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات پڑھی جائے, یعنی عام علم کی مجلس کا بھی احترام ہے, لیکن خصوصی طور پر دین کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, تو اس مجلس کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی ذات کی پرستش ہو رہی ہے یا انسان کی خاطر ہے, نہیں. مثال کے طور پر آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ مثلاً آپ یہاں پر اگر ادب اور احترام سے بیٹھے تو میرے لیے نہیں, واللہ میرے لیے بالکل نہیں, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے احترام میں, اور آپ کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے, تو جب آپ کی بات ہو رہی ہو اس کا احترام بھی لازم ہے. اور اس میں ہم اپنی جسمانی حالت میں بھی کوئی ایسی بے ادبی ظاہر نہ کریں. اب اس میں بھی وہ پہلی حدیث کوٹ کی گئی ہے, اس کو میں ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذافہ فقال من ابی فقال ابوک حذافہ ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر علی رکبتیہ. برک یعنی دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے عمر, علی رکبتیہ یعنی اپنے گھٹنوں کے بل. فقال رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگے اور آپ کے سامنے یہ جو سینٹنس بولا گیا ہے رضیت باللہ ربن، یعنی آپ جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی یا ایسی بات ہوئی جس سے آپ ناراض ہوئے تو اس پر بھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. الفاظ کا معنی کیا ہے؟ راضی ہو گئے ہم ساتھ اللہ کے رب ہونے پر، یعنی ہم نے اپنی خوشی سے اللہ کو رب مان لیا. وبالاسلام دیناً، اور اسلام کو اپنا دین مان لیا. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نبی تسلیم کر لیا. فسکتا، تو خاموش ہو گئے، یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. باب من اعاد الحدیث ثلاثاً، باب اس چیز کے بارے میں کہ اعادہ کرے، دہرائے، الحدیث حدیث کو، ثلاثاً تین مرتبہ، یعنی ایک بات کو تین مرتبہ کرنے کی اجازت ہے. لیفہم، تاکہ سمجھی جا سکے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی بات، یعنی بچو جھوٹی بات سے. فما زالا، تو مسلسل رہے، یکررها، اس کو دہراتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور کو کئی مرتبہ دہراتے رہے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی اپنی نبوت کے فرائض ادا کر دیے. ثلاثاً، تین مرتبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہم باتوں کو تین مرتبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بات کو تین دفعہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور خصوصاً جن چیزوں کو آپ نے بار بار دہرایا وہ بہت اہمیت کی تھی، مثلاً جھوٹ سے بچنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں پر حجت تمام کرنا کہ لوگوں، جو کچھ مجھے کہا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا گیا ہوں. حدثنا عبدہ بن عبداللہ، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد اللہ بن المسنہ قال حدثنا سمامۃ بن عبداللہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا تکلم، جب کلام کرتے، بکلمتن، کوئی کلام، اعادہا، دہراتے اس کو، ثلاثاً، تین مرتبہ، حتی تفہما، یہاں تک کہ سمجھ لیا جاتا، انہو، آپ سے. وَإِذَا أَتَى، اور جب تشریف لاتے، عَلَى قَوْمٍ، کسی قوم پر، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر سلام کرتے، سلم علیہم، ثلاثاً، سلام کرتے، تین مرتبہ. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ ایک بات کو بیان فرماتے تھے، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر بات اور ہر قول کو تین مرتبہ نہیں کہا گیا، لیکن اہم باتوں کو تین مرتبہ دہرایا گیا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام میں سے جو صرف سن کے یاد کر رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی تصحیح کر لیں. اور اسی طرح یہ کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مذاکرہ کرتے تھے، سناتے تھے ایک دوسرے کو، تو اس کو بھی کئی کئی بار پھر دہرایا کرتے تھے. دوسرا ادب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کے پاس جائے، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی گھر میں داخل ہو، تو آنے والا سلام کرے، یعنی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کو قبول کریں گے. مثلا استاد کلاس کے اندر آیا ہے، تو عموماً ہمارے یہاں تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سلام کرے. سکھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاقاً اور اسلام کی روح سے کیا ہے کہ استاد بیٹھی ہوئی کلاس کو سلام کرے، یعنی ایک شخص یا آنے والا بیٹھے ہوئے کو یا زیادہ لوگوں کو سلام کرے. اور یہاں پر بھی جو تین دفعہ سلام کا ذکر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ کیا، اگر پوری طرح سب نے نہیں سنا تو دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی نہیں سنا گیا تو تیسری مرتبہ، یعنی یہاں تک کہ سلام بھی لوگوں کو پہنچ جائے. بعض اوقات ہم ایک دفعہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اگر ہمیں کہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کیا تھا، آپ نے سنا نہیں. اگر یہ محسوس ہو کہ سنا نہیں تو پھر دہرا دینا چاہیے، کیونکہ جواب دینا ضروری ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف ابن ماہد عن عبداللہ ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، پیچھے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، سافرناہ، سفر کیا ہم نے اس میں، فادرکنا، تو پایا ہم کو، وقد ارہقنا الصلاۃ، اس حال میں کہ تنگ ہو گیا تھا ہم پہ نماز کا وقت. صلاۃ العصر، اور نماز عصر کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے، ہم پہلے ایک جگہ پہ پہنچ کے قیام کرنے لگے، آپ بعد میں تشریف لائے، اور اس حال میں کہ ہم عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور وقت بہت تھوڑا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ اور ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ تو ہم شروع ہو گئے مسح کرنے. عَلَىٰ أَرْجُلِنَا اپنے پاؤں پر, یہ بغیر جرابوں کی بات ہے. فَنَادَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ اپنی بلند ترین آواز سے. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ میں سے, یعنی پاؤں پوری طرح نہیں تر ہوئے. مرتین او ثلاثن راوی کہتا ہے کہ یا دو دفعہ آپ نے فرمایا یا تین مرتبہ. باب تعلیم الرجل باب کسی شخص کا تعلیم دینا. امتہ اپنی لونڈی کو, وہ اہلہ اور اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو. اہل میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے فرشتوں نے جب سلام کیا کہ اہل البیت کہا تو اس وقت ان کے ابھی بچے نہیں تھے, صرف بیوی تھی, تو اہل کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح اہل البیت میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں, بیوی بھی ہوتی ہے, لیکن بیوی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں, اس لیے اہل بیت میں سے بیویوں کو نہیں نکال سکتے. بہرحال تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے ملازموں کو یا بیوی بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یا اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو. اخبرنا محمد و ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تین لوگ لهم اجران ان کے لیے دو اجر ہیں. تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دگنا اجر ملے گا. وہ کون ہے؟ رجل ایک شخص, من اہل الكتاب جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہو, یعنی یہودی یا عیسائی ہو. آمن بنبیہ اپنے نبی پہ ایمان رکھتا ہو. وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو. والعبد المملوک اور مملوک یا غلام شخص, اذا ادا جب ادا کر دے, حق اللہ اللہ کا حق, وحق موالیہ اور اپنے آقا کا حق, تو اس کا بھی دگنا آ جائے. یعنی ایک شخص غلام ہے لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے ذمے کے کام بھی پورے کر دیتا ہے, ایسے شخص کو بھی دگنا اجر ملے گا. ورجل اور ایک شخص, کانت تھی اندہ اس کے پاس امتن ایک لونڈی, فادبہا پھر اس نے ادب سکھایا اس کو, یعنی تعلیم دی. فاحسن تادیبہا پھر عمدہ سکھایا اس کو ادب, یعنی عمدہ طریقے سے اسے مؤدب کیا, اچھا کیا ادب سکھانا اس کا. وعلمہا اور تعلیم دی اس کو. فاحسن تعلیمہا اور عمدہ دی تعلیم اس کی, یعنی اس کو عمدہ تعلیم دی. ثم اعتقہا پھر اس کو آزاد کر دیا, یعنی لونڈی کو. فتزوجہا پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی غلام ہے, اس کو وہ تعلیم دیتا ہے, پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے, تو ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا, آزاد کرنے کا بھی اس کو اور تعلیم دینے کا بھی. اور یہاں پر خصوصی طور پر لونڈی کا ذکر ہے, جس سے مراد اس سے نکاح کرنے کا بھی. ثم قال عامر پھر عامر شعبی کہتے ہیں, کس سے؟ صالح سے. آتینا کہا دے دیا ہم نے تجھ کو اس حدیث کو, بغیر شیئن بغیر کسی قیمت کے, یہ تمہیں مفت میں مل گیا علم. قد کانا تحقیق تھا, یرکبو سفر کیا جاتا, فی ما دونہا اس سے کم چیز پر, الی المدینہ مدینہ کی طرح, یعنی ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اس سے بھی کم کوانٹیٹی کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے, دور دور جاتے تھے, اور اب ہم نے تمہیں گھر بیٹھے اتنی بڑی بات سکھا دی. یعنی جب زیادہ ملنے لگا تو قدر کم ہو گئی, جبکہ اس سے پہلے لوگوں کے اندر علم کی قدر اس لیے بھی تھی کہ اس کا حصول مشکل تھا یا اس کے لیے محنت زیادہ ہوتی تھی, تو محنت کے بعد تھوڑی سی چیز بھی انسان کو جب مل جائے تو اس کا اجر اور اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. باب عزت الامام النساء باب امام کا عورتوں کو واز کرنا, عزا واز کرنا عورتوں کو. و تعلیم ہننا اور ان کو تعلیم دینا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد عورتوں کو بھی سکھا سکتا ہے, یعنی صرف عورتوں کو, عورتوں اور مردوں کو تو سکھاتا ہی ہے لیکن الگ سے عورتوں کو بھی مرد پڑھا سکتا ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسا اسلام ہے کہ مرد بھی پڑھاتے ہیں یہاں, کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, تو یہاں اس کی دلیل آ رہی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء، کہتے ہیں میں نے عطا سے سنا، قال سمعت ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ تعالی عنہم قال، وہ کہتے تھے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، او قال عطاء، یا عطاء نے کہا اشہد علی ابن عباس، کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ بات میں گواہی دے کے کہتا ہوں، یعنی اصرار کے ساتھ یہ تاکیدن بتاتا ہوں، یعنی یہ کوئی جھوٹی بات نہیں جو میں تم کو سنا رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، نکلے، ومعہ بلال، اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فظن، تو انہوں نے سمجھا، کنہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا، انہو، کہ آپ نے لم یسمع، نہیں سنوایا، النساء، عورتوں کو، یعنی آپ نے ایک خطبہ دیا ہے اور آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ کے ارد گرد مرد ہوتے تھے اور عورتیں ایک الگ علاقے میں ہوتی تھیں، پیچھے والے حصے میں ہوتی تھیں، اور نسبتاً دور ہوتی تھی، ظاہر مائک نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا، خصوصاً عیدوں پر، تو یوں لگتا ہے جیسے عید کا موقع تھا، جیسے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، تو اس پر زیادہ لوگ تھے، مرد بھی زیادہ تھے اور عورتیں بھی زیادہ، تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، لہذا آپ نے کہہ دیا فواعظہن، ان کو بھی واعظ کیا، یعنی الگ طور پہ، وامرہن، اور ان کو اس واعظ میں حکم دیا، کس چیز کا، بالصدقتی، صدقہ کرنے کا، یعنی اس واعظ کا موضوع کیا تھا، صدقہ کرنا، فجعلت المرأۃ، عورتوں پہ اتنا اثر ہوا کہ کرنے لگی، ایک ایک عورت تلقی، ڈال رہی تھی، یعنی شروع ہو گئی عورتیں ڈالنا، القرطہ، بالیاں، والخاتم، اور انگوٹھیاں، یعنی کوئی عورت اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکتی، کوئی بالی اتار کے پھینکتی، یعنی اس طرح سب کا خیرات کرنے لگی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں عورتیں زیور پہنتی تھی، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی روایات آئی ہیں کہ جس سے کچھ لوگوں نے اس بات پہ اصرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ عورت کو زیور نہیں پہننا چاہیے، جبکہ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر پہننا ہی منع تھا تو وہ پہن کے ہی نہ آتی، اور آپ پہلے تو ان کو یہ منع کرتے کہ زیور پہننا بند کرو۔ خیر، تلک القرطہ والخاتم، کہ وہ پھینک رہی تھی بالی اور انگوٹھی، یعنی کوئی بالی پھینکتی، کوئی انگوٹھی پھینکتی، وہ بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واعظ دیا، لیکن یہ بالیاں اور انگوٹھیاں کہاں پھینکی گئیں، کس نے سمیٹی، کس نے اٹھائی؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یا خزو لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے، فی طرف صوبہ، اپنے کپڑے کے کنارے میں یا ایک کونے میں، یعنی عورتیں پھینک رہی تھی، کہاں پھینک رہی تھی، زمین پہ پھینک رہی تھی، آسمان پہ نہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈال رہی تھی، اور بلال نے آگے کپڑے کے، یعنی ایک کنارا کیا ہوا تھا جس میں عورتیں رکھ رہی تھی۔ وقال اسماعیل ان ایوب، اور اسماعیل ایوب سے روایت کرتے ہیں، اسماعیل ابن علیہ مراد ہے یہاں، ان عطاء، ان عطاء سے، وقال ان ابن عباس، اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے، اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ اوپر والی بات کی تصدیق یوں کی گئی کہ اس میں ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی۔ باب الحرص علی الحدیث، باب حدیث کے لیے حرص کرنا، یعنی حدیث کا شوق رکھنا، حدیث کو جاننے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کا شوق ہونا، اور حدیث سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان عن عمرو ابن ابی عمرو عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ انه قال قیل یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، من اسعد الناس، کون زیادہ خوش قسمت ہے لوگوں میں سے، بشفاعتک، آپ کی شفاعت کے ساتھ، یعنی آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت، میں سمجھتا تھا، یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد، کہ نہ پوچھے گا اس بات کے بارے میں کوئی بھی، یعنی میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، اول من کا، تجھ سے پہلے، یعنی میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ بات، تجھ سے پہلے، کس سے پہلے، ابو ہریرہ سے، یعنی مجھے پتا تھا یہ بات تم ہی پوچھو گے، یعنی میرا اندازہ تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، حالانکہ صحابہ تو بہت سے تھے، سیکھنے والے بھی بہت تھے، لیکن سب برابر نہیں ہوتے۔ لما رأیت من حرصک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو فرمایا کہ جو میں تیری حرص دیکھتا تھا، رأیتو میں نے دیکھی من حرسک تیری حرس تیرا شوق کس پر علی الحدیث حدیث پر، یعنی حدیث کے بارے میں تو جتنا شوقین ہے جتنا حریص ہے جتنا جاننا چاہتا ہے اس بنا پر میں سمجھتا تھا کہ ایسا سوال تم ہی کرو گے، پھر آپ نے جواب دیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو انکریج کیا۔ اسعد الناس سب سے زیادہ خوش قسمت لوگوں میں سے، سعد سعید خوش قسمت کو کہتے ہیں نا، بشفاعتی میری شفاعت کے ساتھ، یعنی جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ خالص کر کے اپنے دل میں، او نفس ہی اپنے جی میں، یعنی اپنے نفس اپنے دل میں اپنے ساتھ خلوص برتتے ہوئے، قلب یا نفس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، کہ خالصتاً جو لا الہ الا اللہ دل کی یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، خواہ وہ آگ میں بھی جا چکا ہو وہاں سے بھی نکال کے لے آیا جائے گا، جیسے کہ وہ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جنت کے نہر پہ ڈالنے والی۔ بعد کیف یقبض العلم، علم کیسے قبض کر لیا جائے گا، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کتابیں تو نہیں ختم کر دی جائیں گی، علم کیسے ختم ہوگا پھر۔ وکتب عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد نمبر 5 تھے، انہوں نے لکھا، الی ابی بکر بن حزم، ابو بکر بن حزم کو، انظر دیکھو، ما کان من حدیث، جو بھی ہیں حدیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دیکھو جو بھی ملے، فاکتبہ ان کو اب لکھ لو، فانی خفت کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروس العلم علم کے مٹ جانے کا، وذهاب العلماء اور علماء کے چلے جانے کا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، ولا يقبل اور نہ قبول کی جائے گی، الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث۔ یعنی تم جب لکھو تو سب ادھر ادھر کی باتیں مت لکھنا، کیا لکھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ وليكش العلم اور چاہیے کہ وہ پھیلائیں علم کو، کون پھیلائیں؟ علماء حضرات، یعنی دوسروں کو دیں، افشا ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ وليجلسوا اور چاہیے کہ بیٹھیں، حتی يعلم یہاں تک کہ سکھا دیا جائے، ہر وہ شخص من لا يعلم جو خود نہیں جانتا، فإن العلم کیونکہ علم، لا يهلك نہیں ہلاک ہوتا، حتی يكون سرا یہاں تک کہ وہ سری ہو جائے، چھپا دیا جائے، یعنی اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کیسے جائے گا، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی نا کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا، علم ختم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ایسی کتابیں ہی اویلیبل نہ ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ کسی کتابوں کی دکان میں جائیں تو سامنے کیا میگزین نظر آتے ہیں آپ کو، کون سی چیزیں زیادہ بکتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے اس طرح کی کتابیں تو کوئی نہیں خریدتا، اور اب بھی شاید آپ کہیں بخاری لینے گئے تو انہوں نے جھاڑ پھٹک کے آپ کو پرانی کتابوں میں سے نکال کے دی ہو تو کوئی لیتا ہی نہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ اس چیز کا شوق ہی نہیں ہوگا، کوئی خریدے بیچا گئے نہیں، لہٰذا اس طرح کی کتابیں لکھی بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ اس زمانے میں بھی کیا ہوا کہ صحابہ کرام یہ کے بعد دیگر فوت ہو رہے تھے، علماء جا رہے تھے، تو عمر بن عبد العزیز کو فکر ہوئی کہ یہ علم مٹ جائے گا، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اسے لکھ لو، اس کی حفاظت کرو، یعنی لکھ کے حفاظت کرو، ریکارڈ کر لو اس کو، علماء کے ساتھ وہ چیزیں قبر میں نہ چلی جائیں۔ دوسرا کیا حکم دیا گیا؟ کہ وليخش العلم، علم دوسروں تک پہنچائیں، وليجلسوا اور چاہیے کہ علماء بیٹھے رہیں، کب تک اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں، یعنی لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں، حتی يعلم من لا يعلم یہاں تک کہ علماء سکھا دیں ان کو جو نہیں جانتے، یعنی جب تک آخری بندہ نہ پڑھ جائے اس وقت تک ان کا فرض ختم نہیں ہوتا۔ اور اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ علم صرف رہ گیا چند جگہوں پہ اور لوگوں نے اس کو پھیلانا بند کر، جس نے سیکھا اس نے وہی کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ایک اور بڑی مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے قرآن پاک جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر چکتے ہیں، اس کے بعد ایسے کام کاروبار شروع کر دیتے ہیں جن سے حفظ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ قرآن یاد کر کے بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص تو اس مقام یا علم کی اس حفاظت کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتا، اگر سارے یہ کام کرنے لگ جائیں تو پڑھے گا کون، یہ تو نہیں ہو سکتا اور پاسبل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہر معاشرے کے اندر جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جس کا کام کیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو وقف کرے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ رہے، سب سے طویل صحبت ہے آپ کی، سب سے کم روایات ہیں آپ کی، بہت تھوڑی احادیث روایت کی. کیوں؟ ایک تو آپ کے 2 سال بعد ہی فوت ہو گئے، دوسرا یہ کہ وہ 2 سال بھی علم کے لیے نہیں، حکومت کے لیے آپ کے وقت لگ گیا، لہذا وہ علم آپ کے ذریعے امت کو بہت کم پہنچا، مگر آپ کی بیٹی کے ذریعے بہت پہنچا، حضرت عائشہ کے ذریعے. اسی طرح حضرت عمر، آپ دیکھتے کہ وہ ایک کے بعد ایک دن آتے تھے، علم کے اس مقام تک نہیں پہنچے جس تک ابو ہریرہ پہنچے، کیونکہ اتنا وقف نہ کر سکے اپنے آپ کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. لہذا اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا جو کسی اور سے نہیں لینا تھا، تو انہوں نے ایک عادلانہ حکومت قائم کر کے امت کو وہ کچھ دیا جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیا. اسی طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ چمٹا کے ان کے لیے علم کی دعا کی، حضرت ابو ہریرہ کے لیے کی، عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو وہاں سیکھ رہے تھے، سارے علماء نہیں بن گئے تھے صحابہ کرام میں سے بھی، لیکن ایک بڑا گروہ نکلا جس نے پھر اپنی زندگیاں وقف کی. یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی وقف کر دیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے ہی چھٹی کر جائیں تو پھر باقی لوگ بھی گناہگار ہوتے ہیں، یعنی وہ معاشرہ پھر اجتماعی طور پر گناہگار ہوتا ہے جس میں علم سیکھنے سکھانے والے نہ موجود ہوں. اس لیے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ چیز بڑی قربانیاں مانگتی ہے، قربانیوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کہ علم اس وقت ہلاک ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جب وہ چھپا دیا جائے، کتابوں میں بند پڑا رہے اور اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ ہوں. حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله ابن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء، يعني یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی آئی ہے. حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قولی حدیث ہے، ان الله بے شک اللہ تعالی، لا يقبض العلم، نہ قبض کرے گا علم کو، انتزاعا چھین کر، ينتزعه من العباد، کہ چھین لے گا اس کو بندوں سے، یعنی علم قبض کیا جائے گا قیامت کے قریب. ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ پڑھ پڑھا رہیں گے اور ان سے چھین لیا جائے گا، بند کرو کتابیں، اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم، وہ چھین لے گا علم، بقبض العلماء، علماء چھین کر، یعنی جب دنیا سے علماء فوت ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے خلفاء نہیں آئیں گے، ان کے وارث نہیں آئیں گے اور لوگ نہیں اٹھیں گے، ان کے آگے اس مسند کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں جب ایک عالم اٹھے گا تو جگہ خالی ہو جائے گی اور لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. اس لیے کیا ضروری ہے، کیا لازم ہے، کیا کیا جائے، کہ ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جائے، ایک کے بعد ایک اس کام کا بیڑا اٹھاتا چلا جائے تاکہ علم ختم نہ ہونے آئے. پھر فرمایا، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، لم یبقی، نہ وہ باقی رکھے گا، کون، اللہ تعالیٰ، عالمن، کسی ایک عالم کو، یعنی کوئی ایک بھی نہ بچے گا، سب کو فوت کر دے گا. اتخذ الناس، تو بنا لیں گے لوگ، رؤوسن، سردار، جہالن، جاہلوں کو، تو جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے. فسئلوا، پھر وہ پوچھے جائیں گے، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل تو ہوں گے. فافتوا، تو یہ جاہل فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، ظاہر کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں، اب لوگوں کے سامنے اپنی وقار کو قائم رکھنا ہے، لہذا اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ جہالت پر مبنی فتوے دینے لگیں گے. سندھ میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ہندو ٹیچرز اسلامیات لازمی پڑھاتے ہیں، پھر اس پر اللہ بھلا کرے کسی خاتون کا وہ درس میں سے انہوں نے وہاں کے گورنر کو لکھا، وہاں کے گورنر نے پھر محکمہ تعلیم کے لوگوں کو لکھا اور اس معاملے کی اب پوری تحقیق ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایک بات کسی مجلس میں کر دینا بڑے فائدے کی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی، کس طرح سچ ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پوری ہوتی نظر آتی ہے، کہ جب ظاہر ہے کہ اسلامیات پڑھیں ہم کیوں پڑھیں، اور تو ایک حقیر سا کام نظر آتا ہے، اسلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہم تو بیکورڈ کہلائیں گے. لہذا جب ہم نہیں کریں گے اور صرف سلیبس بنا بنا کے اور پالیسیز بنا بنا کے چھوڑ دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا، کہ وہی علم مسلمان جاہلوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ہاتھوں پہنچ جائے گا. اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی دنیا میں ایسی ریسرچ فیسلٹیز، ایسے لوگ، ایسی لائبریریز، ایسی کتابیں موجود نہیں جہاں بیٹھ کے لوگ ریسرچ کا کام کر سکیں، اور ہم جیسوں کو ایسی جگہوں پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ سارے وسائل موجود ہیں لیکن علماء نہیں. تو یہ بھی ایک آفت ہے ہماری، ایک مصیبت ہے. اور علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی، یعنی یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. بہرحال جو بھی ہے، آپ شعر کو پڑھ لیں، آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اپنے آبا و اجداد کی کتابیں یورپ میں دیکھتے ہیں، یورپ کی لائبریریوں میں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو جہالت اتنی عام ہوئی کہ ان کے بچوں نے وہ کتابیں بھی بیچ ڈالی. جیسے وہ پرانی کتابوں کی دکانیں لاہور، انارکلی اور ادھر بھی باہر آپ کو پھٹوں پہ پڑی مل جائیں گی. تو جب گھر میں عالم نہ رہے اور نسلوں میں علم ختم ہو جائے، تو پھر وہ کتابیں تو ایک بوجھ ہو جاتی ہیں نا، اٹھا کے بیچ دی گئی. اور انگریز جو تھے، بڑی عقل مند قوم تھی، انہوں نے ان سب کو اٹھایا اور کوڑیوں کے بھاؤ لے گئے. اور اب وہ کئی کئی پاؤنڈ کا ٹکٹ لگتا ہے ان کو صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں خود ذاتی ایکسپیرینس سے اس سے گزری ہوں. ایک لائبریری کو استعمال کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اتنے کارڈ بنوانے پڑتے، رجسٹریشن لینی پڑتی، پیسے لگانے پڑتے، پھر جا کے موقع ملتا کہ ہم ان مخطوطات کا نظارہ کر سکیں. اور بعض اوقات لٹرلی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ اللہ، یہ چیزیں ہماری اور یہاں آ پڑی ہیں، اور ہم اتنے خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اور اسلامی ممالک میں کام کرنے کی بجائے یہاں ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے. میں یہی سوچتی تھی کہ اگر یہ کتابیں اس وقت کسی بھی مسلمان ملک میں ہوتی تو یہ بھی ضائع ہو چکی ہوتی. ہم نااہل تھے کہ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم قوم سے ان کی حفاظت کا کام لیا کہ خاص ٹیمپریچر پہ ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کہ ان کو کیڑا نہ لگے، وہ ختم نہ ہو جائیں. اور ان کی حفاظت کے لیے بے شمار طریقے اختیار کیے گئے. اور اس کے بعد مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا، جہاں جامع اظہر میں، میں اس علم کی مجلس میں جمعے کے روز یہ بات کر رہی ہوں کہ جامع اظہر میں مخطوطات کا اتنا برا حال تھا کہ چوہوں کا پیشاب تک دیکھا گیا کتابوں پہ، اور الماریاں کتری ہوئی اور چیزیں، اور یعنی برا حال تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بے لاگ ہے نا، کہ وہ اگر ہم نہیں حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا، وہ کسی سے بھی لے لے گا، وہ کسی غیر مسلم سے بھی لے لے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ، تو شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو یہاں پر اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ فسئلوا، پھر لوگ مسئلے پوچھیں گے، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے دین جاننے کی. تو دین والا، بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فدلوا، خود بھٹکیں گے، وہ ادلوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اور علم کی بجائے جہالت کو امام بنا لیا جائے گا، مراد یہ ہے. قال الفربری، فربری کہتے ہیں، حدثنا عباس قال حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ، کہ اس سند سے بھی یہ بات ہم کو معلوم ہوئی ہے. باب هل یجعل للنساء یوما علی ہدۃ فی العلم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنایا جائے للنساء، عورتوں کے لیے، یوما، ایک خاص دن، علی ہدۃ، علیحدہ. یہ جو علی ہدا ہمارا وہی علیحدہ اردو والا ہی ہے، فی العلم، علم کے معاملے میں، کیا عورتوں کو ایک خاص الگ دن تعلیم دینے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دلیل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی ابن الاصبہانی قال سمعت ابا صالح ذکوانا یحدث عن ابی سعید الخدری قال قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں، غلبنا، غالب آ گئے ہیں ہم پر، علیک، آپ کے مقابلے میں، الرجال و مرد، یعنی مردوں نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے، ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، لہذا آپ کے پاس آنے میں، یعنی غلبنا، غالب آ گئے ہم پر، علیک، آپ تک پہنچنے میں، الرجال و مرد، یعنی جب ہم جاتے ہیں مرد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم مردوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ فجعل لنا یوما، بنا دیجئے ہمارے لیے ایک دن، یعنی خاص، من نفس کا، اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنے نفس سے، یعنی اپنے فیصلے سے، جو آپ چاہیں کر دیں. فوعدہن یوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، کن سے؟ عورتوں سے. یوما، ایک خاص دن کا. لقیہن، ملاقات کی ان سے، فی ہی، اس میں، یعنی صرف عورتوں کی وہ مجلس تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فوعدہن، ان کو واعظ کیا. وامرہن، اور ان کو حکم دیا، یعنی احکامات بتائے. فکان فیما قال لہن، تو جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا تھا اس میں سے تھا. ما من کننا، جو بھی تم میں سے، یا نہیں تم میں سے امرأتن کوئی عورت تقدمو آگے بھیجے گی ثلاثتن تین من ولدہا اپنے بچوں میں سے الا مگر، یعنی اگر کوئی عورت اپنے تین بچے اپنے سے آگے بھیج چکی، یہ محاورتن بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی عورت کے تین بچے فوت ہو گئے، الا کان لہا حجابن، مگر یہ کہ ہوں گے وہ بچے اس کے لیے آڑ حجاب من النار آگ سے، یعنی وہ بچے قیامت کے دن اس کو آگ میں جانے سے بچائیں گے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے لیے اس کے بچے کا مرنا انتہا درجے کا صدمہ ہے، یعنی اولاد کا غم، لیکن اگر کوئی عورت اولاد کے مرنے پہ صبر کرتی ہے، ایک نہیں دو نہیں تین مر گئے اس کے، تو قیامت کے دن اس کو کیا صلہ ملے گا، کیا اجر ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے۔ فقالت امرأۃ، تو ایک عورت بولی،